من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: الظفر بالحزم والحزم بإجالة الرأي والرأي بتحسين الأسرار. درود پڑھیے محمد و آل محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے، تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا قول نورانی نہج البلاغہ کے تیسرے حصہ سے حکمت نمبر 48 کو آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جس میں حضرت کا فرمان ہے: الظفر بالحزم والحزم بإجالة الرأی والرأی بتحسین الأسرار. کامیابی حزم و عاقبت اندیشی سے حاصل ہوتی ہے، اور حزم رائے کو کام میں لانے سے، فکر و تدبر سے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور فکر و تدبر کی جولانی اس وقت انسان کو نصیب ہوتی ہے جب انسان رازدار اور رازدان ہو، محرم اسرار ہو اور اسرار و راز کو محفوظ رکھ سکتا ہو. اس مختصر سی حکمت میں امیر المومنین نے ایک بنیادی قانون و ضابطہ ذکر فرمایا ہے انسان کی کامیابی کا، موفقیت کا، کہ کس طرح سے آپ کو کامیابی نصیب ہو سکتی ہے. وہی کامیابی جس کی تلاش میں سب انسان ہیں، اور جس کی تلاش میں ہر در پہ انسان جاتا ہے، وہ ہر روا و ناروا عمل انسان انجام دیتا ہے تاکہ یہ کامیابی انسان کو نصیب ہو جائے. اور جتنا اس کے پیچھے انسان جاتا ہے اس کی جستجو میں، تلاش میں، اتنی کمتر انسان کو نصیب ہوتی ہے. کامیابی کی جستجو میں و تلاش میں انسان اکثر ناکام ہو جاتا ہے، اور وہ تو ساری دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان ناکامی کا نام کامیابی رکھ دیتا ہے. اپنی ناکامی کے احساس کو مٹانے کے لیے، احساس سبکی و احساس خفت کو مٹانے کے لیے ناکامیوں کا نام کامیابی رکھ دیتا ہے، اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے، دل کو لبھانے کے لیے. کامیابی، ظفر، اپنے مقصد تک پہنچ جانا، مقصد کو اپنی گرفت میں لے لینا، مقصد کے اوپر اپنے پنجے گاڑ دینا، مقصد کا اپنے چنگل میں لے آنا، اس کو کامیابی کہتے ہیں. اور یہ کامیابی عاقبت اندیشی سے انسان کو حاصل ہوتی ہے. حزم، یعنی جو انسان ایسی تدبیر کر سکتا ہو، سوچ سکتا ہو، حفاظتی اقدام کر سکتا ہو، مستقبل کی راہوں کو دیکھ سکتا ہو، ان کی راہوں پر موجود مشکلات و ان راہوں پر موجود موانع کو پہلے سے بھانپ سکتا ہو اور ان کے لیے چارہ جوئی کر سکتا ہو، ایسا انسان جس کے اندر یہ تدبیر موجود ہو، صلاحیت موجود ہو، اس کے اندر صلاحیت حزم موجود ہے. ہے زے اور میم، حزامت، یعنی قوت تدبیر و عاقبت اندیشی، جس کے ذریعے سے انسان عاقبت کا پتہ لگا سکتا ہے، یعنی انسان انجام کو آغاز میں ہی دیکھ سکتا ہے. اس صلاحیت کا نام حزم ہے عربی زبان کے مطابق، انسان جب شروع کرتا ہے کچھ سفر آغاز کرتا ہے، آغاز راہ میں، آغاز سفر میں جب انسان انجام کی تصویر دیکھ رہا ہو، انجام کا نقشہ دیکھ رہا ہو، یعنی یہ انسان دور اندیش ہے یا یہ انسان عاقبت اندیش ہے، اسے امور و اعمال کے انجام کا علم ہے، اور جو صاحب حزم نہ ہو، عاقبت اندیش نہ ہو، یعنی آغاز کر دے سوچے سمجھے بغیر کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا اختتام کیا ہوگا، اس کی انتہا کیا ہوگی، اگر انسان متوجہ نہ ہو، باخبر نہ ہو کہ جس چیز کا آغاز کر رہا ہے اس کا انجام کیا ہوگا، اسے ناعاقبت اندیش انسان کہتے ہیں، جس کے اندر حزم نہ ہو، اور یہی صلاحیت نہ ہونے کے نتیجے میں انسان اپنی عاقبت بھی تباہ کرتا ہے اور چہ بسا قوم بھی ایک غلط انجام تک جا پہنچتی ہے، مملکت کو انسان غلط راہوں پہ اور غلط انجام تک پہنچا دیتا ہے۔ پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے یہ ناعاقبت اندیشی کا نتیجہ ہے، حزم نہ ہونے کا نتیجہ ہے اور دور اندیش نہ ہونے کا نتیجہ ہے، ان تمام صلاحیتوں سے محرومیت کا نتیجہ ہے جو رہبروں کے اندر، سیاسی رہنماؤں کے اندر اور مذہبی رہنماؤں کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ جب کسی قوم یا ملک کے رہنما سیاسی و مذہبی اس صلاحیت سے عاری ہوتے ہیں، عاقبت کا اندازہ لگائے بغیر کسی کام میں کود پڑتے ہیں، وہ تباہی تک پہنچتے ہیں، خود بھی تباہ ہوتے ہیں، ملک بھی تباہ کرتے ہیں اور قوم کو بھی نابودی کی حد تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ کام ہوا پاکستان میں، ایک دفعہ نہیں، بارہا ہوا اور بہت تکرار ہوا، اتنا یہ کام تکرار ہوا کہ پاکستانی قوم نے اس کو قبول کر لیا، اس مسئلے کو، کہ عاقبت سوچے بغیر اور انجام امور و انجام راہ و انجام عمل کی فکر کیے بغیر انسان کرے کوئی حرج نہیں ہے، چلتا ہے، اس طرح سے بھی نظام چلتا ہے۔ پاکستان بنتے ہی ناعاقبت اندیشوں کے ہاتھ میں چلا گیا ملک، اور ناعاقبت اندیشوں نے انجام کی طرف توجہ دیے بغیر، عاقبت یعنی انجام، عقب جو عقب میں ہو، آخر میں جو چیز ہو اس کو عاقبت کہتے ہیں، عاقبت کی فکر کیے بغیر، انجام کی فکر کیے بغیر، اختتام کو مد نظر رکھے بغیر جو حرکت انہوں نے شروع کی، اپنی وقتی ضرورتوں کے تحت، اپنی ذاتی مفادات کی خاطر اور اپنی بے صلاحیتی کی وجہ سے و کم صلاحیتی کی وجہ سے جو فیصلے کیے، ناعاقبت اندیشانہ فیصلے کیے، اور جو اقدامات کیے وہ ناعاقبت اندیشی کے ساتھ اقدامات کیے، جس نے اس ملک کو یہاں پہنچایا کہ جو آج بنیادی مسائل سے بھی محروم ہے، جس ملک کے اندر امن نہ ہو اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید امن کو انسان کے لیے بہت بڑی نعمت قرار دیتا ہے، نعمت امن، چونکہ امن ایک ایسی آغوش ہے، ایک ایسی گود ہے جس کے اندر رہ کر انسان تربیت پا سکتا ہے، ترقی کر سکتا ہے، تکامل کر سکتا ہے۔ امن کی آغوش میں ملت ترقی کرتی ہے، قوم ترقی کرتی ہے، ملک ترقی کرتا ہے، وہ انسان و فرد اپنے مقصود تک پہنچتا ہے امن کی گود میں بیٹھ کر۔ اگر امن نہ ہو، نا امنی ہو، اس صورت میں ہر چیز انسان کی ختم ہو جاتی ہے، نابود ہو جاتی ہے، جیسے آج انسان پاکستان کے اندر قوم، دین و دنیا گنوا کے بیٹھے ہوئے ہیں، عاقبت و آغاز و انجام گنوا کے بیٹھے ہوئے ہیں، نابود و تباہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ حزم جن لوگوں کے اندر یہ ہونی چاہیے تھی صفت، جو زمامدار بنے قوم کے، ملک کے، سیاست کے، ان کے اندر یہ صفت نہیں تھی، حزم یعنی نگاہ بلند نہیں تھی، دور اندیش نہیں تھے، عاقبت اندیش نہیں تھے۔ ایک ملت آزاد ہوئی جن حالات میں بھی، ایک مملکت وجود میں آئی اور اس کو اٹھا کر شیاطین کی گود میں جا کر بٹھا دیا، امریکہ کی گود میں جا کر ڈال دیا۔ چونکہ نالائق تھے و نااہل تھے وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کو امریکہ کی گود میں جا کر بٹھا دیا آج سے 60 سال قبل، اور پھر اس کے بعد سے یہ نحوست کا سفر مسلسل شروع ہوا اور یہاں پہنچا حماقت پہ حماقت۔ کبھی فوجی آئے، انہوں نے حماقتیں کیں، جب وہ حماقتیں کر کر کے تھک گئے اور مزید حماقتیں کرنے کی صلاحیت ختم ہوئی ان کی، پھر ایک تازہ دم، کوئی جمہوریت کے لبادے میں، کوئی سویلین کے لبادے میں، کوئی تازہ دم احمق آیا اور اس نے آ کر مزید حماقت کی۔ جب وہ بھی حماقتیں کر کر کے اکتا گئے یا ان کی بیوقوفیوں اور حماقتوں سے قوم اکتا گئی، پھر ایک نیا وردی میں یا بغیر وردی کے آیا اور اس نے آ کر احمقانہ عمل شروع کیے، نا عاقبت اندیشی کے ساتھ عمل شروع کیے، اور اس نا عاقبت اندیشی نے یہاں پہنچایا۔ جن میں سے آپ دیکھ لیں، نا عاقبت اندیشوں میں سے جو بڑے نالائق ترین فرد پاکستان میں گزرے ہیں سیاسی رہنماؤں میں سے، ان میں سے یہ دو سب سے زیادہ نالائق گزرے ہیں، ضیاء الحق اور پرویز مشرف، اور باقیوں نے ان کی نالائکی کو ہی تکمیل کیا ہے۔ کسی نے ضیاء الحق کی نااقبت اندیشی کو مکمل کیا ہے اور کسی نے مشرف کی نااقبت اندیشی کو تکمیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک نے جا کر ملک کو، قوم کو افغانستان کے مسئلے میں الجھا دیا بغیر انجام سوچے بغیر، کہ امیر المومنین کا فرمانا ہے یا بنیا، اپنے فرزند گرامی کو نصیحت و وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یا بنیا ایاک و مصادقت الاحمق، اے بیٹا ہرگز کسی بیوقوف کو اپنا ساتھی نہ بنانا، کسی احمق کو اپنا ساتھی نہ بنانا۔ چونکہ احمق و بیوقوف اگر ساتھی بناؤ گے، اس کو اپنا ہمکار و ہم فکر یا مذہب رہنما چنو گے، سیاسی یا مذہبی، وہ نفع پہنچانے کی نیت سے بھی تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ وہ نیت کرے گا نفع پہنچانے کی، لیکن حقیقت میں تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ یہ سسٹم تو ویسے بھی گونج ہے، اس میں آواز مناسب نہیں ہے اور ادھر سے اسپارکنگ بھی ہو رہی ہے، اس کو آف ہی کر دیں تو بہتر ہے۔ کسی احمق کو اپنا ساتھی زندگی میں مت بناؤ، نہ رفیق حیات بناؤ، نہ رفیق راہ بناؤ، نہ ہمکار بناؤ، نہ ہم فکر بناؤ، نہ ہمراہ بناؤ۔ احمق نیت نفع سے بھی آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ فَإِنَّهُ يَزُرُّكَ حَيْثُ يَنْفَعُكَ، یعنی جب وہ نیت فائدہ کرتا ہے تو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ تو یہی کیا نا عاقبت اندیش حکمرانوں نے افغانستان میں، مداخلت کی نفع کی نیت سے کہ پاکستان کا بڑا نفع ہوگا، بڑی منفعت پاکستان کو نصیب ہوگی، اور اس منفعت کی نیت کے ساتھ نقصان پہنچایا، تباہ کیا ملک کے اندر، نا امنی، دہشت گردی اور منشیات، اسلحہ، تعصب، گروپ بندی، ہر چیز ملک کے اندر باہر کی دنیا سے خرید کے لائے، دوسروں کو موقع دیا اپنے ملک کے اندر، اپنی قوم کے اندر آ کر عہدم مچانے کا۔ یہ نااقبت اندیش حکمران و سیاستدان و رہنما قوم کو ان تاریک راہوں پہ ڈال دیتے ہیں انجام سوچے بغیر۔ چونکہ نااقبت اندیش ہے، حازم نہیں ہے، یعنی آغاز میں انجام دیکھ نہیں سکتے، لیکن اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے لائق ہیں۔ جب بیوقوف اپنے آپ کو عاقل سمجھنا شروع کر دے، تباہی اسی وقت شروع ہو جاتی ہے۔ جب بزدل احساس دلیری کرے، یہ تباہی کا راستہ ہے، چونکہ ہے تو بزدل ہے وہ، لیکن توہم شجاعت میں مبتلا ہو گیا ہے۔ اسی طرح یہ حکمران جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، خصوصاً جب فوجی آتے ہیں وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاوہ نہ کوئی وفادار ہے اس ملک کا اور نہ کوئی بچا سکتا ہے ملک کو، لیکن جس تاریکی کے اندر ڈبوتے ہیں ملک کو، ملت کو، قوم کو، سب کو، خوب اس کے نتیجے آج ہم سب کے سامنے موجود ہیں۔ حزم اس تدبیر کو کہتے ہیں یا اس صلاحیت کو کہتے ہیں کہ انسان آغاز میں ہی انجام کو آنکھوں سے دیکھ لے، بائی کہ انجام ابھی سالوں بعد آنا ہے یا انجام میلوں بعد آنا ہے، لیکن صلاحیت و بصیرت کی وجہ سے آج ہی آغاز میں کھڑے ہو کر انجام کو دیکھ لے۔ اسے کہتے ہیں صاحب حزم انسان، یہ ہوتا ہے عاقبت اندیش انسان۔ لیکن جس میں یہ صلاحیت نہ ہو، اسے آغاز ہی سمجھ نہ آ رہا ہو، تو انجام تو اس کے لیے پیش بینی کرنا، انجام کو مد نظر رکھنا، یہ اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ چیزیں جو شرط ہیں رہبروں کے اندر، قرآن مجید نے ایک رہبری کا واقعہ ذکر کیا ہے، جب حضرت موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے ملا جنہیں احساس قیادت ہوا کہ ہماری قیادت نہیں ہے، ہمارے اندر مثلا رہبری نہیں ہے، کمی ہے رہبر کی، یہ سب ملا مل کر آئے نبی زمانہ کے پاس اور آ کر کہا کہ شکایتیں روز کرتے تھے، ہمارے قائد نہیں ہیں، ہمارے رہبر نہیں ہیں، آپ اللہ سے کہو ہمارے لیے کوئی قائد و رہبر بنا دے۔ اس نبی نے بہت سمجھایا انہیں کہ تم ابھی اس قابل یا اس سطح پہ نہیں ہو کہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کوئی قائد و رہبر آ جائے، لیکن اصرار کیا انہوں نے، اور ان کے اصرار پر خداوند تبارک و تعالیٰ نے طالوت کو ان کا رہبر مقرر کر دیا، اور طالوت جب رہبر بن کر آئے انہوں نے مخالفت شروع کر دی کہ اس کو ہم نہیں مانتے۔ ایک اعتراض یہ کیا طالوت کی رہبری و قیادت کے اوپر کہ طالوت کے پاس پیسے نہیں ہیں، مال نہیں ہے اس کے پاس، چونکہ طالوت ایک چرواہا تھا، ایک جوان لڑکا جس کا کام بھیڑیں چرانا تھا، وہ کسی بڑے خاندان کا بیٹا نہیں تھا، چشم و چراغ نہیں تھا، کوئی مشہور شخصیت بھی نہیں تھا اپنے زمانے کی، وہ درحقیقت ایک چرواہا تھا، گمنام، سارا دن آبادی سے باہر بھیڑ بکریاں چلاتا پہاڑوں کے اوپر، لوگ اسے جانتے نہیں تھے اور اسی وجہ سے محفوظ بھی تھا، اگر وہ اس آبادی کے اندر رہتا، ملا کے اندر رہتا، اسی ماحول میں رہتا، انہی جوانوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تو وہ بھی آلودہ ہو جاتا انہی جوانوں کے اندر جو شہروں کے اندر یا اس زمانے میں آباد تھے، جو لوگ وہی صفات اس کے اندر پیدا ہو جاتی، چونکہ ان سے دور رہا تھا لہذا پاک تھا، منزہ تھا، بہادر و دلیر و شجاع تھا۔ جب اسے خدا نے رہبر بنایا قوم بنی اسرائیل کا، انہوں نے، ملا نے اعتراض کیا، بڑے بڑے وڈیروں نے اعتراض کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، انا لہ الملک علینا، یہ ہمارا رہبر نہیں ہو سکتا چونکہ اس کے پاس مال نہیں ہے، مال کی کمی ہے اس کے پاس۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رہبری و قیادت کے لیے مال کی ضرورت نہیں ہے، دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک شجاعت و ایک بصیرت کی ضرورت ہے، کہ رہبر دلیر ہونا چاہیے اور رہبر با بصیرت ہونا چاہیے۔ بصیرت کس لیے ہو؟ تاکہ راہوں کو دیکھ سکے، انجام کو دیکھ سکے، آغاز و انجام سمجھ سکے، اور دلیری اس وقت اس میں یہ اس وجہ سے ہونی چاہیے تاکہ اس انجام کو پیش بینی کر کے اس انجام تک اپنی ملت کو پہنچا سکے۔ اس لیے رہبر با بصیرت بھی ہونا چاہیے و رہبر دلیر بھی ہونا چاہیے۔ پھر وہ رہبر طالوت لے کے نکلے قوموں کو، اپنی قوم کو، اور قوم ٹوٹتی گئی، دڑے بنتے گئے، گروہ الگ ہوتے گئے، پارٹیاں جدا ہوتی گئیں طالوت سے، اور آخر کر گنے چنے انگوش شمار نفرات پہنچے طالوت کے ساتھ جالوت کے مقابلے میں، اور نہ ان کے پاس اسلحہ، چونکہ سارے ایسے ہی معاشرے کے جو جمع ہوئے تھے طالوت کے ساتھ، وہ بہت ہی ضعیف و کمزور لوگ تھے جن کے پاس اسلحہ نہیں تھا، ننگے پاؤں، ننگے سر، کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ بھی نہیں، اسلحہ نہیں تھا، تلواریں و شمشیریں نہیں تھیں ان کے پاس، لیکن گئے جالوت کے ساتھ، سپر طاقت کے ساتھ جنگ کے لیے گئے۔ آخر میں جب ان کا سامنا ہوا تو یہ ان کی ہیبت فوج کی دیکھ کر جالوت کی ڈر گئے، اور کہا کہ ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے. اس وقت ایک شخص کھڑا ہوا یا دو آدمی کھڑے ہوئے, انہوں نے یہ ان کو بتلایا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ خدا ہمیشہ تھوڑوں کو اکثریت پر غلبہ دیتا ہے. کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن اللہ, خدا کم لوگوں کو زیادہ لوگوں پر اکثریت پر غلبہ دیتا ہے, لیکن وہ کم وہ اقلیت جس کا خدا پر ایمان ہو. اور پھر اس کے بعد انہوں نے حملہ کیا, اور اسی گروہ میں وہ لڑکوں کا جو بے روزگار لڑکوں کا گروہ تھا جن کا لیڈر و رہبر ایک چرواہا تھا, وہ چرواہا چونکہ بہادر تھے وہ بابصیرت, لہذا اس میں جو نوجوان لڑکا تھا سب سے کم سن جس کی عمر تھی, اس نے پتھر مار کے جالوت کو ہلاک کر دیا. غلیل میں پتھر مارا, اس نے تلواریں تو نہیں تھی ان کے پاس یا نیزے وہ دوسرے اسلحہ نہیں تھا, ان کے پاس پتھر تھے, ایک چھوٹی سی کنکری اٹھائی غلیل میں رکھ کے ماری اس نے, وہ کنپٹی پہ لگی جالوت کی, وہ ڈھیر ہو گیا مر گیا, اور وہاں پر ایک پوری سپر طاقت اس کے ہاتھوں سے نابود ہو گئی. اس طرح سے خدا نے غلبہ دیا, اور بعد میں داؤد وہی بزرگ ہستی شخصیت نبی خدا جو مقام نبوت ملا, اس وقت نوجوان تھے داؤد, ایک گمنام نوجوان نے جالوت کو شکست دے دی. عزیزان خوب راہبر انہوں نے مانگا, خدا نے دے دیا, یہ تالوت تمہارا رہبر ہے. کہنے لگے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا رہبر کو بصیرت و شجاعت چاہیے. بے بصیرت رہبر در حقیقت قوم کو تباہ کرتا ہے, بے بصیرت حکمران قوم کو نابود کرتا ہے. جو بے بصیرت یعنی جس کے اندر بصیرت کی اتنی کمی ہو کہ وہ عاقبت و انجام نہ دیکھ سکے کہ جو کام میں کر رہا ہوں اس کا انجام کیا ہوگا, شروع دیکھ سکے یا شروع بھی نہ سمجھ سکے, انجام کو دیکھے بغیر وارد ہو جائے, جس طرح پاکستانی حکمرانوں نے بار بار یہ کام کیا, ہر بار یہ کیا. اگر یہ حماقتیں ان کی نقل کرنا شروع کریں تو شاید ہزار حماقتیں, 60 سال میں 60,000 حماقتیں انہوں نے انجام دی ہیں, جن میں سے یہ بڑی بڑی حماقتیں ہیں جو آج ملک و قوم کو تباہی کے دہانے پر لے گئی ہیں. معیشت تباہ, معاشرت تباہ, دین و مذہب, امن و امان, سب کچھ نیست و نابود ہو گیا, اسی وجہ سے کہ اہل حزم و اہل بصیرت و عاقبت اندیش لوگ ہمیں میسر نہیں آئے. عاقبت اندیشی یا یہی حزم, اس کے بارے میں چند روایات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں آئمہ اطہار سے کہ کس پر کتنی تاکید کی گئی ہے کہ حزم یا عاقبت اندیشی ہی آپ کی کامیابی و آپ کی دنیا و آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے. اور اگر حزم کو چھوڑ دیں یعنی عاقبت اندیشی چھوڑ دیں اور بعد میں جتنے کام کرتے رہیں آپ, وہ آپ کے کسی کام نہیں آئیں گے. عاقبت اندیشی نہ کریں اور نظر نیاز زیادہ کر دیں, عاقبت اندیشی نہ کریں اور تسبیح زیادہ پڑھیں, عاقبت اندیشی نہ کریں دعائیں زیادہ کریں, عاقبت اندیشی نہ کریں عبادتیں زیادہ کریں. خب آئمہ اطہار کا یہ فرمانا ہے معصومین کا, اگر آپ عاقبت اندیش نہیں ہوں گے, اگر آپ کا انجام امور و انجام راہ پر نظر نہیں ہوگی, تو یہ چیزیں یہ عبادتیں یہ کچھ بھی آپ کو فائدہ نہیں دیتا. جب آپ کے اندر یہ صلاحیت نہ ہو کہ آغاز راہ میں عاقبت کو درک کر لو. آپ احادیث فراوان ہے, میں چند ایک منتخب احادیث آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ایک حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے, ان رجلا اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ایک شخص آیا حضرت کی بارگاہ میں, فقال یا رسول اللہ اوصنی, یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت کریں, کوئی نصیحت کریں مجھے. وہ ہوتے ہیں ایسے جوان یا افراد جو نصیحت طلب کرتے ہیں, بعض تو نصیحت کرنے کے موڈ میں ہوتے ہیں ہر ایک کو, رسول اللہ کو بھی جا کے نصیحتیں کرتے تھے کہ آپ اس طرح سے کریں, لیکن کچھ با ادب تھے جو رسول اللہ سے کہتے تھے کہ ہمیں آپ نصیحت کریں, ہمیں بتائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. حضرت نے جواب یوں نہیں کہ اس نے کہا مجھے نصیحت کرے اور حضرت نے نصیحت شروع کر دی, حضرت نے فرمایا فحل انت مستوصن, وہ آیا تو اہل بھی ہے نصیحت قبول کرنے والوں میں سے ہے, اگر تجھے کوئی نصیحت کی جائے نصیحت قبول کرتے ہو مانتے ہو. اس نے کہا کہ ان اوسیتک, اگر میں تمہیں ان اوصیتوں کا، اگر میں تجھے نصیحت و وصیت کروں تو قبول کرے گا؟ مانتا ہے تو نصیحت کو؟ اہل نصیحت پذیری ہے تو؟ حتی قال ذلک ثلاثا، تین دفعہ رسول اللہ نے فرمایا، هل انت مستوصل، کیا تو نصیحتیں ماننے والا ہے؟ اور تینوں دفعہ اس شخص نے، یقول الرجل نعم یا رسول اللہ، تینوں دفعہ اس شخص نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ ہاں میں مانتا ہوں، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو نصیحت قبول کرتا ہوں. کہ نصیحت ماننا بہت بڑی فضیلت ہے انسان کی، نصیحت ماننا. ہم ناصح بنتے ہیں، نصیحت قبول کم کرتے ہیں. نصیحت قبول کرنا انسان کو کہیں پہنچاتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا، فانی اوسی کا، پس سن میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں، اذا انت حممت بامرن، جب بھی تو ارادہ کرے کسی کام کا، کسی بھی شے کا ارادہ کرے، فتدبر عاقبتا، اس کی عاقبت، اس کے انجام پر پہلے غور کر کہ جو میں شروع کر رہا ہوں اس کا انجام کیا ہوگا، جو فیصلہ کر رہا ہوں اس کا انجام کیا ہوگا. بغیر سوچے سمجھے، تدبر کے عاقبت کو فکر کیے بغیر مت کام کر، مت فیصلہ کر، سب سے پہلے دیکھ انجام، اس کا نتیجہ کیا ہوگا. مثلا اگر آپ سفر کرنا چاہ رہے ہیں یہاں سے، تو پہلے دیکھ کہ یہ سفر جو میں کر رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا ہوگا. جو مقصد آپ لیتے ہیں پہلے یہ دیکھو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، کدھر جاؤں گا، میں پہنچوں گا کہاں، عاقبت کیا ہوگی. فتدبر عاقبتا، پہلے اس کی عاقبت کو غور کر، فکر کر. فَإِن يَكُ رُشْدًا، اگر عاقبت میں تجھے کوئی رشد و ہدایت نظر آئے، اگر عاقبت بخیر ہو تیرے لیے اور اس عاقبت میں تیرے لیے کوئی مقصدیت ہو، فَامْضِهِ، اس فیصلے کو قبول کر، اس ارادے کو عملی کر. وَإِن يَكُ غَيًّا فَانْتَهِ عَنْهُ، اور اگر وہ مسئلہ جس کی عاقبت ٹھیک نہیں، انجام درست نہیں، اس کو تو چھوڑ دے. اگر آغاز بہت اچھا ہے لیکن عاقبت نہیں ہے اچھی اس کی، توجہ کریں، نا عاقبت اندیش کون ہوتے ہیں؟ ایسے لوگ جن کے اندر بصیرت کم ہوتی ہے. مثلا فرض کر لیں جن کی نظر کمزور ہے میری طرح، خب یہ بعضوں کی کم نظر دور کی کمزور ہے، بعضوں کی نزدیک کی کمزور ہے، اور کچھ ہیں دور و نزدیک دونوں ہی کمزور ہیں. خب جن کی دور کی نظر کمزور ہے، یعنی دور انہیں کوئی چیز نظر نہیں آتی لیکن نزدیک نظر آ جاتی ہے، اور جن کی نزدیک کی نظر کمزور ہے، ممکن ہے دور کوئی چیز نظر آئے لیکن نزدیک نہ نظر آئے، اور جن کی دور و نزدیک دونوں کی کمزور ہے، نہ انہیں نزدیک کوئی چیز نظر آتی ہے نہ دور کوئی چیز نظر آتی ہے. نا عاقبت اندیش کون لوگ ہوتے ہیں؟ جن کی دور کی بصیرت کمزور ہے. وقتی چیز سمجھ میں آتی ہے، ابھی اس وقت اگر میں یہ کام کروں میرا یہ فائدہ ہوگا، میری بڑی شہرت ہوگی، اگر اس وقت میں یہ حرکت انجام دوں، یہ کام کروں اس وقت، آج کے دن، آج اس ماہ، یہ ان حالات میں، ان چند دنوں میں، ان چند مہینوں میں، بھلے یہ بہت اچھا قدم سمجھا جائے گا، لیکن دو سال بعد، پانچ سال بعد، دس سال بعد، بیس سال بعد، اگلی نسل میں اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اتنی بصیرت ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو دیکھ سکے کہ میری نسل میں کیا نتیجہ نکلے گا. فرض کریں اگر ایک شخص یہاں سے منتقل ہو جاتا ہے کسی ایسی جگہ پر جہاں پر اس کی اولاد کے لیے گمراہی ہے، خود تو بچا لیتا ہے اپنے آپ کو لیکن اپنی نسل کے لیے گمراہی ہے اس کی. اب یہ ناعاقبت اندیش انسان ہے، ایک ایسی جگہ چلا گیا ہے زندگی گزارنے کے لیے جہاں اس کے لیے تو بہت فائدہ ہے، بڑی تجارت اچھی ہے، منفعت بڑی اچھی ہے، پیسہ بڑا ملتا ہے، لیکن اولاد تباہ ہو جائے گی، اولاد نابود ہو جائے گی. یہ ناعاقبت اندیش انسان ہے، یعنی وہ شخص ہے جس کی نزدیک کی نگاہ ٹھیک ہے، دور کی نگاہ خراب ہے، کمزور اور ضعیف ہے اس کی دور کی نگاہ، یہ عاقبت نہیں دیکھ رہا، فقط آغاز کو دیکھ رہا ہے اور آغاز اس کو اچھا لگ رہا ہے. کوئی فیصلہ بھی کرنا ہو، اجتماعی فیصلہ، قومی فیصلے، خصوصاً اجتماعی فیصلے بہت اہم ہیں، انفرادی غلط فیصلوں کی تلافی ممکن ہے، اجتماعی غلط فیصلوں کی تلافی ممکن نہیں ہوتی. جب فرد خودکشی کی راہ پر نکل پڑے دوسرے شاید اس کو بچا لیں، لیکن جب قوم خودکشی کی راہ پر نکل پڑے کوئی بھی نہیں بچا سکتا اس کو، چونکہ سب مل کر خودکشی کی راہ پر جاتے ہیں. اس لیے بصیرت کی اگر کمی ہو، انسان کو دور عاقبت نظر نہیں آتی، جو بعد میں انجام ہونا ہے، آج نہیں چند سال بعد جو انجام ہونا ہے، اس کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہوتی. جب آپ جوانان کوئی فیلڈ انتخاب کرتے ہیں تعلیم کے لیے، وہ پہلے عاقبت دیکھیں، بھلے اس وقت موجودہ تو بہت اچھا لگ رہا ہے، کتنے جوان ہیں جو ماحول کو دیکھا دیکھی بھیڑ چال کے تحت کہ یا اس کی بڑی عزت ہے، اس کی بڑی عزت ہے، یہ بہت سراہ رہا ہے، اس کو بہت سراہ رہے ہیں، فوراً فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے یہ فیلڈ میں پڑھنا ہے، لیکن بعد میں اس کو جب دور نگاہ کرتا ہے کہ یہ پڑھ کر میں بنوں گا کیا، اس پہ نگاہ نہیں ہوتی، جب اس میں نگاہ پڑتی ہے تو فوراً بدل دیتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنا تعلیمی میدان بدل دیتے ہیں، کیوں؟ کہ عاقبت اچھی نظر نہیں آ رہی۔ عاقبت اندیش انسان یعنی صاحب حزم انسان ہے۔ حضرت آدم نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، یہ روایت بھی یہاں پر ہے بہار الانوار میں، یہ روایت ہے، حضرت آدم نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، اوصى آدم علیہ السلام الى ابنه شیس، شیس یا شیس دونوں درست ہیں تلفظ، یا اردو میں ہم شیس تلفظ کرتے ہیں اور شاید عرب شیس تلفظ کرتے ہیں اس کو۔ آدم کے بیٹوں میں سے ایک حضرت شیس ہیں، حضرت شیس کو وصیت کی، اذا عزمت على امر فانظروا، یا اذا عزمتم الى امر، اپنے بیٹوں کو کہا کہ میرے بیٹو جب بھی عزم کرو، فیصلہ کرو، فانظروا الى عواقبه، انجام کو پہلے دیکھو بعد میں فیصلے کرو، انجام دیکھے بغیر فیصلے نہ کرو کبھی بھی۔ فانی، حضرت آدم نے اپنا تجربہ بتایا، بڑوں کا تجربہ ہوتا ہے، والدین کا تجربہ ہے، بیٹوں کو سننا چاہیے، والدین پڑھے لکھے کم ہوتے ہیں لیکن تجربہ کار زیادہ ہوتے ہیں۔ آدم نے اپنا تجربہ بتایا، فانی لو نظرت فی عاقبت امری لم یصبنی ما اصابنی، آدم نے کہا کہ وہ جو مسئلہ پیش آیا شیطان نے بہکا دیا اور میں نے وہ کھا لیا، وہ شجرہ ممنوع، عاقبت کی طرف نہیں دیکھا، وقتی لذت کی طرف دیکھا، میں نے یہ دیکھا کہ یہ ہے بڑا میٹھا، بڑا چٹپٹا شجرہ ہے اور اس کو کھائیں تو بڑی لذت ہوگی، کھا لیا میں نے، عاقبت کی طرف توجہ نہیں تھی، انجام کی طرف میری توجہ نہیں تھی۔ اگر انجام مد نظر ہوتا کہ میں عریان ہو جاؤں گا اور میں خدا کی بارگاہ میں شرمندہ ہونا پڑے گا، میں ہرگز اس شجرے کو ہاتھ نہ لگاتا۔ یعنی عاقبت نہ اندیشی نے مجھے مشکل میں ڈال دیا۔ وہاں پر آدم نے اپنے بیٹے کو وصیت کی۔ روایت دیگر میں ہے، من تورط فی الامور بغیر نظر فی العواقب فقد تعرض للنوائب، جو لوگ انجام کو نظر میں رکھے بغیر، عاقبت کو نظر رکھے بغیر کود پڑتے ہیں، تورط کود پڑنے کو کہتے ہیں، چھلانگ لگا دیتے ہیں، ورتا یعنی ایسا گڑا جس کے اندر انسان کود پڑتا ہے، چھلانگ لگانی پڑتی ہے۔ کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں انسان سیڑھیوں سے اترتا ہے، لیکن کچھ کھائیاں ایسی ہوتی ہیں وہاں سیڑھیاں نہیں ہوتی، چھلانگ لگانا پڑتی ہے۔ ایسے گڑے اور کھائیاں جن میں انسان چھلانگ لگا دیتا ہے بغیر سوچے سمجھے، یہ وہ لوگ جو عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں تورط، تورطا، من تورطا فی الامور بغیر نظر فی العواقب، جو عاقبت کو سمجھے بغیر، انجام کو دیکھے بغیر، نا عاقبت اندیشی کے ساتھ ان کھائیوں میں اور گڑوں میں کود پڑتا ہے، فقد تعرض للنوائب، اس نے اپنے لیے بھی و اپنی قوم کے لیے بھی مشکلات کے در کھول دیے ہیں۔ یہی کام کیا پاکستان کے حکمرانوں نے، اور یہی کام مسلسل پاکستانی کرتے ہیں، عاقبت سمجھے بغیر، عاقبت سوچے بغیر۔ ایک مضمون لکھا ہم نے مشرب ناب میں، شاید آپ کی نظروں سے گزرا ہو، اس کا عنوان تھا حکمت و حماقت، حکمت کیا ہوتی ہے و حماقت کیا ہوتی ہے۔ اس حماقت میں دو تین مثالیں دی تھیں کہ حماقت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، کہ پاکستانیوں نے اپنا عرض بڑھانے کے لیے افغانستان میں مداخلت کی، کہ افغانستان میں ہم جاتے ہیں، افغانستان ہمارے ساتھ ہو جائے گا، انڈیا، پاکستان اور ہندوستان مل کر انڈیا سے بڑا ملک بن جائے گا۔ یہ ناعاقبت اندیش ان جرنیلوں اور ناعاقبت اندیش سیاستدانوں نے یہ سوچا، گھس گئے، تورطا، چھلانگ لگائی اس گند کے اندر اور اس ورطا و ہلاکت کے اندر، اس مہلکے کے اندر چھلانگ لگا دی انہوں نے، اور اس مارکے سے جب پھنس گئے اس میں نکلنے کے لیے، انہوں نے وہاں سے نکلنے کے لیے اب طالبان بنائے۔ جب افغانستان جنگ ختم ہو گئی اور مجاہدین جو پہلے کفر کے خلاف لڑ رہے تھے، یہ جب داخل ہوئے افغانستان کے اندر اور ایک دوسرے کو مارنا شروع کیا، انہوں نے بیٹھ کر یہی پاکستان میں، اسی پشاور میں بیٹھ کر انہوں نے عرب بھی بلائے، مغربی بھی بلائے، امریکن بھی بلائے، برٹش بھی بلائے، پاکستانی بھی، سارے ناعاقبت اندیش مل کے بیٹھے، انہوں نے طالبان بنائے کہ طالبان کو اب انہوں نے افغانستان بچانا ہے، اور طالبان کو افغانستان بچانے کی فورس بنا کر بھیجا، افغانستان بچانے گئے طالبان جنہوں نے. یہ دوسری چھلانگ تھی، یعنی ایک چھلانگ لگائی اس گڑھے کے اندر پاکستانیوں نے جو افغان جنگ میں کودے، دوسری چھلانگ لگائی جب اس جنگ کے اختتام کے بعد طالبان بنا کر اس جنگ میں وارد کیے اور خود پیچھے ان کے داخل ہوئے. ابھی یہ ایک طالبان لیڈر مارا گیا مولا نذیر ڈرون حملے میں، تو پاکستان کے ذمہ دار ترین افسروں نے بیان دیا کہ پاکستان کا بہت بڑا سرمایہ تھا یہ مولا نذیر، پاکستان کی بہت بڑا سرمایہ تھا، یہ سرمایہ تھا ان کا، یہ انہوں نے سرمایہ بنایا ہے انہوں نے ناعاقبت اندیشوں نے. اور اس طرح کے سرمایہ بہت ہیں ان کے پاس، اس طرح کا ایک سرمایہ مولا عمر ہے ان کے پاس، اس طرح کا ایک سرمایہ حکیم اللہ ہے ان کے پاس، بہت بڑے سرمایہ انہوں نے بنائے ہوئے ان کی بساط میں ہیں، یہ انہوں نے بنائے. دوسرا تورط، اب طالبان کو، طالبان دیکھا کہ یہ تو پہلے سے زیادہ بدتر ہو گیا، طالبان سے بچنے کے لیے انہوں نے امریکہ کو دعوت دے دی کہ آپ طالبان سے ہمیں بچاؤ، اور بلیک واٹر اور فلاں، اور ان کے پورا ملک پاکستان ان کے حوالے کر دیا، افغانستان لیتے لیتے پاکستان بھی ہاتھ سے دے بیٹھے. اس وقت پاکستانی حکمرانوں کے ہاتھ میں، اختیار میں کوئی معمولی سی چیز بھی پاکستان کی نہیں ہے، ایک رکشہ بھی ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ سب کچھ ان کے ان آقاؤں کے اور ان شیطانوں کے کنٹرول میں انہوں نے دے دیا. یہ ہے ناعاقبت اندیشی کا نتیجہ، اور یہ ناعاقبت اندیشی ہے. ابھی بھی مختلف فرقے ناعاقبت اندیشی دکھا رہے ہیں، مختلف جماعتیں ناعاقبت اندیشی دکھا رہے ہیں، مختلف لیڈر ناعاقبت اندیشی دکھا رہے ہیں کہ ان کی نزدیک کی نگاہ ٹھیک ہے، ان کو وقتی فائدہ نظر آتا ہے، ذاتی فائدہ نظر آتا ہے، لیکن ان کی دور کی نگاہ کمزور ہے. انہیں نہیں پتا کہ اس وقتی فائدے کے پیچھے ایک تباہی و ایک جہنم بیٹھی ہوئی ہے قوم کے لیے. عزیزان، جو پاکستان کے اندر گروہ ہیں ان سب کے ساتھ یہی المیہ برپا ہوا، ناعاقبت اندیشی سے یہاں پر نوبت پہنچی ہے ہماری. جو بھی حزامت نہ رکھتا ہو، یعنی جو بھی عاقبت و انجام کی طرف توجہ نہ رکھتا ہو، وہ یقیناً مشکلات کے گڑھے میں کودے گا. من تورط فی الامور غیر ناظر فی العواقب فقد تعرض لمدرجات النوائب. جو شخص بھی عاقبت کو سمجھے بغیر، عاقبت و انجام کو دیکھے بغیر کود جائے، یہ در حقیقت مشکلات کے درجوں میں اور مشکلات کے ان درکات میں اتر رہا ہے. من لم یعرف الموارد اعیته المصادر. جو اترنے کی جگہوں پہ غور نہ کرے وہ نکلنے کی جگہوں پہ پھنس جائے گا. توجہ فرمائیے، یہ امیر المومنین کا، یہ امام محمد تقی علیہ السلام کا فرمانا ہے. یہ امامت قرآنی ہے، یہ امامت حقیقی ہے. صوفیانہ امامت یہ ہے کہ ہم، اے امام یا مولا، ہم اس گڑھے میں کود رہے ہیں، آپ ہماری مدد کریں، یہ صوفیانہ امامت ہے. صوفیوں کا امام وہ لوگوں کو یہ نہیں بتاتا کہ تمہیں کودنا کہاں ہے، تمہیں کودنا کہاں نہیں ہے، بلکہ صوفیوں کا امام یہ ہے کہ ہم جس جگہ بھی کودیں آپ مدد کریں، دعا کریں کہ ہم اس گڑھے میں کامیاب ہو جائیں. وہ دعا کر دیتا ہے اور پھر کود بھی جاتا ہے، اور انسان اس میں ہلاک بھی ہو جاتا ہے، اور اس ہلاکت کو اپنے لیے بڑی فضیلت سمجھتا ہے، اور اس سمتے پیر کی دعا سے یہ مقام ہمیں حاصل ہوا ہے. صوفیانہ امامت نہیں بتاتی کہ تم نے کہاں کودنا ہے، کہاں نہیں کودنا. صوفی امام کون ہوگا، صوفیوں کا امام، کہ ہم اس فاسد نظام میں کودنے والے ہیں، ہم اس فاسد عمل میں کودنے والے ہیں ناعاقبت اندیشی کے ساتھ، آپ دعا کریں کہ ہم کامیاب ہو جائیں. جس طرح چور نظر مان کے جائے کہ یا مولا میں جا رہا ہوں ڈاکہ ڈالنے، بس اب آپ کے سپرد ہوں میں اور میرے، یہ انجام کرتے ہیں یہ ڈاکہ. سندھ میں جائیں، وہ معروف تھا کوئی ڈاکو تھا سندھ میں، تو جب بس لوٹتا تھا یا کوئی کاروان لوٹتا تھا تو اس میں سید بھی نکل آتے تھے بسا اوقات. اس سیدوں کا سندھی بڑا احترام کرتے ہیں، اور جب اسے پتہ چلتا یہ سائیں ہیں، شاہ صاحب ہیں، تو وہ ہاتھ جوڑ کے سائیں سے معذرت کر لیتا، دوسروں کو لوٹ لیتا. اب یہ دوسروں نے بھی سیکھ لیا اور انہوں نے کہا کہ ہم بھی سائی ہیں، ہم بھی سید ہیں. اس نے کہا یہ تو مشکل ہو جائے گی کہ اگر اب سائی کو لوٹ بھی نہیں سکتا، سائی کو چھوڑ بھی نہیں سکتا، لہذا اس نے اپنے ساتھ سید ڈاکو رکھ لیے کہ جب کوئی سائی آ جائے تو اس کو پوچھتا کہ کیا ہو بھائی، شاہ تو نہیں ہو، سید تو نہیں ہو؟ تو شاہ صاحب بڑی خوشی سے کہتے کہ ہم سید ہیں، یہ چھوڑ دے گا. تو وہ ان کو الگ کرتا کہ سائی یہ سائی آپ کے حوالے ہے، یہ اس کو آپ لوٹو جا کر. یہ صوفیوں کی امامت ہے. صوفیوں کا امام کیا ہے کہ آپ جو کام کریں وہ آپ کے لیے دعا کرے گا، ہے نا؟ ایسے جیسے نجومی ہیں، جیسے عامل ہیں. مثلا کوئی گناہگار، کوئی ڈاکو ڈکیت کہتا ہے جی میں فلاں لڑکی کو اغوا کرنا ہے، دعا کریں کامیاب ہو جاؤں. اب یہ دعا کرتا ہے اس کے لیے کہ اللہ آپ کو کامیابی عطا کرے. یہ صوفیوں کے امام کی دعا ہے. جن کو اللہ نے امام بنایا ہے عزیز من، وہ اس لیے نہیں ہے کہ تم گمراہوں کی راہ پر چلو اور گمراہی کی راہوں پر تمہارے لیے دعا کر کے تمہیں کامیاب کریں. وہ اس لیے کہ وہ امام ہدا ہیں، وہ ہدایت کی راہ کے امام ہیں. کودنے سے پہلے ان سے پوچھنا پڑے گا کہ میں اس راہ پہ چلوں بھی یا نہ چلوں، اور وہ تمہیں بتائیں گے کہ اس راہ پر چلنے کے لیے پہلے عاقبت دیکھ لو کیا ہوگی، تمہاری انجام دیکھ لو کیا ہوگا. یہ نہ کہو کہ آج کا دن ہمارا یہ تقاضا کرتا ہے، موجودہ زمانہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم یہ کام کریں، کل کا زمانہ کیا تقاضا کرتا ہے. یہ پاکستانیوں نے موجودہ زمانہ کا تقاضا جواب دے کر کودے گندگی کے اندر، دہشت گردی کے اندر، اور پوری قوم کو تباہ کر دیا، پورا ملک تباہ کر دیا. عاقبت اندیش نہ اگر انسان ہو کود جاتا ہے. النظر فی العواقب تلقیح للقلوب، اس پہلی حدیث میں تھا، امام تقی علیہ السلام فرماتے ہیں من لم یعرف الموارد، جو اترنے کی، داخل ہونے کی جگہوں کو نہ سمجھتا ہو وہ نکلنے کے موقعوں پہ پھنس جاتا ہے. ایسی جگہ اتر گئے ہو جہاں سے اب نکل نہیں سکتے، پھنس گئے ہو وہاں پر، پہلے اترنے سے پہلے نکلنے کا راستہ دیکھ لو کہ نکلنے کا بھی راستہ ہے یا نہیں ہے. آنکھیں بند کر کے بھیڑ چال کے تحت کسی کی نہ کودو. یہ مشکل تھی. یہ جو روایات ہیں، توجہ فرمائیں ان روایات کے اوپر. یہ روایات جو ہمیں آئمہ معصومین سے ملتی ہیں، جو یہ انجمن حجتیہ وہ فرقہ شیعوں کے اندر باقاعدہ ایک فرقہ ہے. یہ وہ فرقہ ہے جس کا یہ کہنا ہے کہ ظہور سے پہلے پہلے، امام کے ظہور سے پہلے پہلے کوئی اصلاحی قدم، کوئی انقلابی قدم، کوئی امر بالمعروف نہیں کرنا، آپ کا کوئی کام نہیں ہے، یہ امام کا کام ہے، امام نے آ کر سارے کام کرنے ہیں، آپ صرف امام کے لیے دعا کرتے رہو، باقی سب امام نے کرنے ہیں. یعنی جس طرح وہ بے عقل اولاد ہوتی ہے، مثلا آج کل یہ لڑکیاں جو پڑھتی ہیں، ڈیجیٹل لڑکیاں جن کو پیزا کھانے کے علاوہ کوئی طریقہ، اصل چائے بنانا بھی نہیں آتی، مثلا یہ لڑکیاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں. میں ایک پہلی جگہ میں مثال دی، جوان لڑکیاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں بہنیں، اور بھوک، وقت ہو گیا کھانے کا، تو ماں مجلس میں گئی ہوئی ہے، یہ بار بار ماں کو ایس ایم ایس کرتی ہیں، امی جلدی آؤ، مما جلدی آؤ، فلاں جلدی آؤ. وہ کیوں جلدی آؤ؟ اس لیے کہ تیری 22 سالہ بیٹی، 25 سالہ بیٹی بھوکی بیٹھی ہوئی ہے. اب توجہ کریں کہ ایک گھر کے اندر مثلا 5 لڑکیاں ہیں اور سب بالغ اور سب مثلا پڑھی لکھی، لیکن ان کو کھانا بنانا نہیں آتا، اور مسلسل اما کو ایس ایم ایس کرتی جا رہی ہیں، اما جلدی آؤ، اما جلدی آؤ. اب ختم بھی کرو مجلس، اب کب آؤ گی، اب جلدی آ جاؤ کہ یہ قصہ تمام ہو جائے، خوب جلدی آ جاؤ، بھوک سے مر رہی ہیں ہم. اس سے کیا نظر آتا ہے؟ اب وہ اما آ کے کیا کہے گی؟ گلے لگائے گی میری لاڈلیو، تم کتنی پیاری بیٹیاں ہو کہ تمہیں ایس ایم ایس کرنا آتا ہے. عزیز من، ہم کس کام میں لگے ہوئے ہیں؟ ہم کیا بتا رہے ہیں؟ اگر یہ باہر پتا چلے لوگوں کو کہ گھر کے اندر 15 سال سے 25 سال تک کی جوان بہنیں موجود ہیں، اور وہ نہ کھانا پکا سکتی ہیں، نہ چائے پکا سکتی ہیں، نہ اپنے لیے کوئی بریانی پکا سکتی ہیں، بلکہ پکا ہوا گرم کر کے نہیں کھا سکتی، اور ایس ایم ایس کے بڑی ماہر ہیں یہ، ایس ایم ایس فلان بہت زیادہ کرتی ہیں یہ اماں کو، تو یہ پڑوس کو پتا چلے تو وہ کیا آئیں گے؟ جی ہمیں ان لڑکیوں کا رشتہ چاہیے اپنے بیٹوں کے لیے، اتنی لائق لڑکیاں، اتنی کارآمد لڑکیاں جن کو اتنا طریقہ آتا ہے ایس ایم ایس کرنے کا. ہم بھی اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے امام کو ایس ایم ایس کر رہے ہیں، یا مولا الاجل الاجل. کیوں؟ کہ ہمیں نہ گرم کرنے کا طریقہ آتا ہے، نہ پکانے کا طریقہ آتا ہے، نہ کھانے کا طریقہ آتا ہے. یہ کیا نظریہ ہے؟ کہ مولا نے آ کے امتوں کے کام نہیں کرنے، مولا نے آ کے امام والے کام کرنے ہیں. کمانڈر کمانڈ کرتا ہے، کمانڈ سپاہیوں والا کام نہیں کرتا. اور کمانڈ کو کمانڈ کرنے کے لیے تیار سپاہ کی ضرورت ہوتی ہے. ہم ایس ایم ایس کر رہے ہیں کہ ہم سے اپنے کام بھی نہیں ہوتے. ہم امام سے جب ہم نے پوچھنا ہے، امام بتائیں گے کہ میں امام ہدایت ہوں، تمہیں کہاں اترنا ہے، کہاں جانا ہے، کہاں نہیں جانا، یہ ہم بتائیں گے آپ کو. نہیں یہ کہ ہم بیٹھ کر صرف، یہ انجمن حجتیہ کا یہ نظریہ ہے کہ ہم صرف دعا مانگے، ہم نے کرنا کچھ بھی نہیں ہے. امام آئیں گے اور آ کر سارے کام انجام دیں گے. ان کے پاس دلیل کیا ہے کہ ہم نے ظہور سے پہلے پہلے کچھ نہیں کرنا؟ چند روایات ہیں، توجہ کریں، وہ روایات ممکن ہے غلط فہمی پھیلانے کے لیے کسی نے سنا ہی ہو آپ کو. عموماً قرآن میں بھی ہے کہ متشابہات کو زیغ کے لیے، گمراہی کے لیے، انحراف کے لیے آیات متشابہات و روایات متشابہات لوگوں کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تاکہ ان متشابہات کے ذریعے سے پبلک کو گمراہ کیا جائے. یہ ان روایات میں سے ہیں، متشابہات میں سے. متشابہات ان کو نہیں کہتے جو مجمل ہوں، نا بڑی واضح روایات ہیں لیکن ان کی مراد ہر ایک کو نہیں پتا ہوتی. ان روایات میں کہ ظہور امام سے پہلے جو بھی جھنڈا اٹھایا جائے گا، جو بھی جھنڈا اٹھایا جائے گا اس کو شکست ہوگی. اس لیے انہوں نے نتیجہ کیا نکالا، پس امام زمان کے ظہور سے پہلے کوئی جھنڈا نہیں اٹھنا چاہیے، نہ تبدیلی کا، نہ انقلاب کا، نہ اصلاح کا، نہ امر بالمعروف کا، چونکہ امام نے خود آ کر یہ سارے کام کرنے، ہم نے نہیں کرنے. یہ غلط فہمی ہوئی. یہ روایات موجود ہیں، ان روایات کا معنی یہ نہیں ہے. ان روایات کا معنی یہ ہے کہ آئمہ کی موجودگی میں یہ کام ہو رہا تھا، امام ششم کی موجودگی میں، امام ہفتم کی موجودگی میں، امام پنجم کی زندگی میں، بلکہ اس سے بھی پہلے امام چہارم کی زندگی میں، اور اس سے بھی پہلے امام سیوم و امام دوم کی زندگی میں بھی ایسا ہی ہوا. لوگوں نے جھنڈے اٹھائے اور قومیں، جس طرح علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کا ایک طبقہ ہے ہمجن رعا، ہمجن رعا یعنی ریوڑ، جو ہر سیٹی کے پیچھے دوڑ پڑتا ہے، ہر جھنڈے کے نیچے جمع ہو جاتا ہے. اس کو علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں یہ ہمجن رعا ہے، یہ بیڑ بیڑوں کا ریوڑ ہے، ان کا کوئی امام نہیں ہے. یہ جہاں بھی سیٹی سنے، جہاں بھی کوئی ہدی سنے، یہ فوراً دوڑ کے بیڑے وہاں چلی جاتی ہیں. اب توجہ کریں، امام معصوم موجود ہیں، امام ششم، اور امام کی زندگی میں خود جو ان کی مرضی تھی، چاہتے تھے مثلا امام چہاروں سے آ کر تقاضا کرتے کہ آپ ہماری بات مانیں، ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، آپ صرف تصدیق کرتے جائیں، کام ہم نے کرنے ہیں سارے، آپ تائید کرتے جائیں. امام تائید نہیں کرتے تھے. خوب انہوں نے جھنڈے اٹھا لیے امام چہاروں کی موجودگی میں کربلا کے بعد. کیسانیہ وہ فرقہ ہے جنہوں نے جھنڈا اٹھایا. اب بہت سارے جھنڈے تھے جو بعد میں اچھا نام ان کا پڑ گیا، لیکن کچھ جھنڈے ایسے تھے جو امامت کے خلاف جھنڈے اٹھائے گئے تھے. اسی طرح امام ششم کے مقابلے میں آئے ایسے لوگ، اولاد ائمہ میں سے امام کے اپنے نزدیکی رشتہ دار، عبداللہ ابن ابراہیم، عبداللہ افتاح، یہ شخص آیا، اس نے مہدویت کا دعویٰ کیا. امام ششم موجود ہیں اور امام ششم کو کہا کہ آپ بھی بیعت کریں اس کے ہاتھ پر. ابراہیم نے بلا کر امام صادق کو کہا کہ آپ عبداللہ افتح کے ہاتھ پر بیعت کریں آ کر، کہ یہ امام وقت ہے اس وقت. اور اس نے جھنڈا اٹھایا حکومت کے خلاف، یا جھنڈا اٹھایا امامت کا جھنڈا اٹھایا. اب اس کے بعد بیسیوں جھنڈے اٹھے، بلکہ سینکڑوں جھنڈے اٹھے، اور انہی جھنڈوں نے بلاخر کیا کیا، بنو امیہ کو شکست دی جو شیعوں نے اٹھائے، یا جن جھنڈوں کے نیچے شیعہ جمع ہو چکے تھے، اور بنو عباس کو حکومت دلوائی. یہی جھنڈے تھے جو مسلم، ابو مسلم خراسانی نے اٹھایا. ابو مسلم خراسانی، اس نے جھنڈا اٹھایا بنو امیہ کے خلاف اور بنو عباس کو اقتدار دے دیا اس نے. اور ائمہ کو، یہ ابو مسلم خراسانی، یہ شیعہ، یہ بڑا معروف فنے خان لیڈر شیعہ، یہ ائمہ کو کہتا تھا کہ آپ بھی شامل ہو جائیں، بیعت کریں آ کر ان کے ہاتھوں پر، بنو عباس کے پرچم کے نیچے آ جائیں. یہ جو جھنڈوں کا چکر تھا، یہ اس وقت آئمہ کی موجودگی میں شروع ہو گیا تھا. کیوں آئمہ نے منع کیا ان جھنڈوں سے؟ اس لیے امام یہ فرماتے تھے کہ صرف جھنڈے نہ دیکھو، ان کے ایجنڈے بھی دیکھو. ان کے پاس ایجنڈا امامت کا نہیں ہے، جھنڈے امامت کے اٹھا لیتے ہیں لیکن ایجنڈے امامت کے نہیں ہے ان کے پاس. اس لیے روکا گیا کہ خبردار ان جھنڈوں کے نیچے مت جمع ہو آپ. اور یہ مشکل ہمیشہ رہی شیعہ کے لیے کہ اس کو یہ سمجھنا دشوار ہے کہ کس جھنڈے کے نیچے جاؤں. اپنا امامت کا جھنڈا نہیں اٹھا سکتا، دوسرا جو بھی جھنڈا اٹھائے اس کے نیچے جا کر کھڑا ہو جاتا ہے. اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بنو امیہ شکست کھا جاتے ہیں، ان سے زیادہ ظالم تر اقتدار میں آ جاتے ہیں. ابو مسلم خراسانی کی مدد سے، ابو مسلم خراسانی شیعہ کی مدد سے، ایک شیعہ لشکر کی مدد سے، یہ بنو عباس جو اہل بیت کے جھنڈے کے نام پر اٹھاتے ہیں پرچم، اور ایجنڈا ان کے پاس بنو عباس والا ہے، یہاں پر دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. جب بھی کہیں کودنا ہو پہلے اپنے امام سے پوچھو، بصیرت سے کام لو کہ انجام کیا ہوگا. کیوں امام چہارم شریک نہیں ہوئے ان انتقامی کاروائیوں میں جو امام کے زمانے میں ہو رہی تھی؟ چونکہ امام عاقبت کو دیکھ رہے تھے کہ آغاز تو بہت اچھا ہے، یہ انتقام خون اہل بیت ہے، انتقام بہت اچھا ہے، لیکن امام وہ ہوتا ہے جس کی نزدیک کی نگاہ بھی ٹھیک ہوتی ہے، جس کی دور کی نگاہ بھی ٹھیک ہوتی ہے. امام وہ ہوتا ہے جو امتوں کی عاقبت کو درک کر لیتا ہے، معلوم تھا کہ عاقبت کیا ہونے والی ہے اور یہ سلسلہ کدھر جانے والا ہے. من نظر فی العواقب سلم من النوائب، جو بھی عاقبت اندیش ہوگا، جو بھی عاقبت پہ نظر رکھے گا، حازم یعنی عاقبت پہ دور اندیشی نظر رکھے گا، وہ سختیوں سے مشکلات سے دور ہو جائے گا. عزیز من، یہ جتنی سختیوں اور مشکلات آج ہم جن کے اندر گھرے ہوئے ہیں، شیعہ قوم اور پاکستانی قوم دونوں، یہ درحقیقت نا عاقبت اندیشی کا نتیجہ ہے. رائے حل کس میں ہے؟ حازم میں، عاقبت اندیشی میں. یعنی خوب پرکھ کے، خوب سوچ کے اور پھر قدم اٹھاؤ. سات روایات ہیں کہ اتنا بھی سوچ میں نہ پڑ جاؤ کہ اقدام کا وقت ہی گزر جائے، یہ بھی روایات میں ہے. یعنی یہ نہ کہو کہ اتنے عاقبت اندیش بن جاؤ کہ عاقبت میں غور کرتے کرتے مٹی جاؤ، ختم ہی ہو جاؤ. نہ، تمہارے اندر اتنی صلاحیت آنی چاہیے کہ عاقبت کا نتیجہ سوچ کر، فوراً فیصلہ کر کے اور اس راہ پر تم نے قدم اٹھانا ہے. رو تحزم، یعنی رائے، اپنی فکر کو جولانی میں لاؤ، اپنی رائے کو کام میں لاؤ، سوچ بچار کرو تاکہ تمہارے اندر حزم پیدا ہو جائے. فَإِذَا اسْتَوْزَحْتَ فَجْزِمْ، اور جب فکر کے ذریعے سے تمہارے لیے راہ روشن ہو جائیں پھر فوراً جزم کرو، عزم کرو اور اس کے اوپر قدم اٹھاؤ. تین مرحلے ہیں جو امام بتا رہے ہیں. پہلا مرحلہ حزم، ہے کے ساتھ، ہے حلوے والی یا ہے جیمی، جس کہتے ہیں ہے اخت الجیم. حزم دکھاؤ، یعنی عاقبت اندیش بنو. دوم، اتنے عاقبت اندیش نہ بنو کہ جزم حاصل نہ ہو، فوراً جزم پہ پہنچو، یقین پہ پہنچو. یعنی حازم عاقبت اندیشی اتنی کرو کہ فوراً عاقبت آپ کے سامنے کھل کے سامنے آ جائے کہ اس راہ کا نتیجہ یہ نکلے گا. اگر چلنے کی راہ ہے تو فوراً فیصلہ کرو، اگر نہیں چلنے کی راہ تو بھی فوراً فیصلہ کرو. تردید نہ رکھو، مردد نہ رہو بیچ میں کہ جی ابھی تو میں سوچ رہا ہوں، ابھی تو ہم سوچ رہے ہیں، ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں، ابھی تو ہم جائزہ لے رہے ہیں، ابھی تو ہم پرکھ رہے ہیں. نہ، اتنا بھی نہ پرکھتے رہو کہ سب کا ملیا میٹ ہو جائے، سب ختم ہو جائیں. پہلے حزم سے کام لو، پھر جزم حاصل کرو اور پھر عزم کرو، یعنی پھر ارادہ کرو عملی اور اس کے اوپر حرکت شروع کر دو. الظفر بالجزم والحزم، کامیابی جزم کے ذریعے سے و عاقبت اندیشی سے حاصل ہوتی ہے. من قل حزمہ ضعف عزمہ، جس میں عاقبت اندیشی کمزور ہے اس کے ارادے بھی کمزور ہیں. لا خیر فی عزم بلا حزم، ان فیصلوں کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی خیر نہیں ان کے اندر جن میں عاقبت اندیشی نہیں کی گئی ہے. حضرت سے پوچھا گیا امیر المومنین سے، حزم کیا چیز ہے، عاقبت اندیشی کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا، جب سوال کیا گیا مال حزم، جواب دیا، قال ان تنتظر فرصتک و تعاجل ما امکنک، وہ یہ ہے کہ تم موقعوں کی تلاش میں رہے فرصتوں کی تلاش میں رہے، اور جب فرصت آ جائے فوراً اقدام کر دوں. رسول اللہ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ مل حزم، عاقبت اندیشی کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا، قال مشاورت ذوی رائے و اتباعہم، وہ لوگ جن کے اندر بصیرت ہے، صاحب رائے ہیں، یعنی جن کی عقل میں جولانی ہے، جو خوب الٹ پلٹ پلٹ کر ہر چیز کو دیکھ سکتے ہیں، جو تجزیہ کر سکتے ہیں، نتیجے نکال سکتے ہیں، حقائق کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کے نتیجے نکال سکتے ہیں، ان کے ساتھ مشورہ کرو اور ان کی اتباع کرو. روایات فرمانے میں بہت ساری چھوڑ رہا ہوں، الظفر بالحزم والحزم باجاله الرائی والرائی بتحسین الاسرار، کہ یہی حدیث ہے جو ہمارے مد نظر ہے. حازم اس طرح سے بنو کہ آپ دوسروں کے تجربوں سے بھی استفادہ کرو، اور اتنے بھی حازم میں نہ کھو جاؤ دور اندیشی میں کہ فرصتیں گزر جائیں. ایک دو حدیثیں اس باب کی سنیے آپ. احزم الناس اقزمہم للغیظ، سب سے بڑا عاقبت اندیش وہ ہوتا ہے جس کے جذبات و احساسات کنٹرول میں ہو. جو جذبات کنٹرول میں نہیں کر سکتا وہ کبھی عاقبت اندیش نہیں ہوتا، دور اندیش نہیں ہو سکتا. ان اقیسکم اکثرکم ذاکرا للموت و ان احزمکم احسنکم استعدادا لہ، تم میں سب سے زیادہ زیرک و سمجھدار کون ہے جسے پتا ہو کہ میں نے مرنا بھی ہے، میں نے خدا کے پاس جانا ہے؟ وہ سب سے بڑا دور اندیش و عاقبت اندیش کون ہے؟ احسنکم استعدادا لہ، وہ جو موت کے لیے پہلے سے تیاری کر کے رکھتا ہے، جسے اپنا انجام پتا ہے، چونکہ موت انجام ہے. جب موت انجام ہے ہمارے لیے تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ یہ انجام ہمارے قریب آ رہا ہے، اس کے لیے تیار ہو کے رہو. طاعت و دوائی شرور تفسد و عواقب الامور، شر و شریر لوگوں کے اتباع سے انسان اپنی عاقبت و انجام تباہ کر لیتا ہے. ایک حدیث کے اندر ہے کہ آپ عاقبت ضرور سوچو، لیکن عاقبت، حدیث جو نشانی نہیں لگائی میں ابھی سامنے نہیں ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ عاقبت میں ضرور سوچو، انجام ضرور سوچو، انجام سوچے بغیر اقدام حماقت ہے، لیکن یہ بھی نہ ہو کہ آپ انجام سوچنے میں اتنے ڈوب جاؤ، غرق ہو جاؤ کہ آغاز ہی نہ کر سکو. انجام کیوں سوچتا ہے انسان؟ آغاز کرنے کے لیے. جب انجام اچھے طریقے سے پرکھ لیا، آپ نے سمجھ لیا، اب فیصلہ کرو فوراً اقدام کرنا ہے، یا فیصلہ کرو کہ یہ انجام اچھا نہیں ہے اس لیے میں نے اس میں اقدام نہیں کرنا ہے. نہیں یہ کہ اس حالت میں ہمیشہ غرق رہو، ڈوبے رہو کہ میں ابھی عاقبت سوچ رہا ہوں اور ابھی عاقبت مجھے معلوم، انجام مجھے معلوم نہیں ہوا. عاقبت اندیشی کس سے ہوتی ہے؟ جولانی فکر سے، اجالت رائے، اپنی رائے کو گردش دینے سے، یعنی معاملات کو الٹ پلٹ کے دیکھنے سے. گردش میں جب عقل ہو یا گردش میں جب فکر ہو، یعنی وہ فکر جو گھوم گھوم کے سب طرف سے دیکھتی ہے، وہ جمی ہوئی فکر، ایک جگہ فکس فکر، وہ ایک ہی نگاہ سے دیکھتی ہے. بھیڑ چال اسی چیز کا نام ہے کہ ہمیں ایک دیوار سے دکھایا گیا، ایک سوراخ سے ایک منظر دکھایا گیا، دوسری طرف سے دیکھنے کی ہم جرت نہیں کرتے، اسی سوراخ سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے ہمیں دکھایا گیا ہے. جولانی فکر کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر جانب کا نظارہ کرو، ہر طرف کا جائزہ لو. جب ہر طرف کا جائزہ لو گے آپ کے اندر ہضم پیدا ہوگی. لیکن یہ فکر کی جولانی، اجالت الرائے کس سے حاصل ہوتی ہے؟ امام فرماتے ہیں تحسین الاسرار، رازداری و رازدانی سے. جو انسان رازدار نہ ہو، راز نہ رکھ سکتا ہو، محرم راز نہ ہو، اس کی فکر کبھی بھی جولانی نہیں دکھا سکتی، اس کی فکر کبھی بھی مسائل کو مختلف پہلوؤں سے نہیں دیکھ سکتی. جو انسان رازدار و رازدان نہ ہو، اسرار یعنی امور کا باطن، جو باطن کی طرف نہ دیکھ رہا ہو اور باطن کے اسرار کو نہ سمجھ رہا ہو وہ خود بھی تہلاک ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی ہلاک کر دیتا ہے. جو اسرار نہ جانتے ہوں، اسرار سے نہ آشنا ہوں، عاقبت امور کن کو سمجھ میں نہیں آتی؟ جو اسرار سے واقف نہیں ہے. جس طرح علامہ اقبال کا فرمانا ہے کہ امامت سمجھنے کے لیے، نظریہ امامت، امامت قرآنی، امامت صوفیانہ سمجھنے کے لیے کسی شرط کی ضرورت نہیں ہے، صرف دماغ بند ہونا چاہیے انسان کا، صوفیانہ امامت سمجھ میں آ جاتی ہے انسان کو. لیکن قرآنی امامت سمجھنے کے لیے، اسلامی امامت سمجھنے کے لیے، الہی امامت کا نظام سمجھنے کے لیے صاحب اسرار ہونا ضروری ہے. علامہ اقبال، وہ معروف جو ان کی امامت کی شعر ہے، نظم ہے، کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. تو نے امامت کی حقیقت مجھ سے پوچھی ہے، یہ حقیقت سمجھنے کے لیے پہلے خدا تجھے صاحب اسرار بنا دے. چونکہ یہ اسرار میں سے ہے، یہ چیز اسرار یعنی وہ چیز جو نیچے ہو، چھپی ہو، یا پنہان ہو، جس کے اوپر کوئی اور طے ہو لیکن نیچے کچھ اور ہو، سر اسی کو کہتے ہیں. پنہان و مخفی و چھپی ہوئی چیز، یہ سر ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں ظاہر کر دی ہیں. ظاہر کس کے لیے کی ہیں؟ اہل ظاہر کے لیے کر دی ہیں. جن کی عقل ان کی آنکھوں میں ہے، ان کے لیے ہر چیز خدا نے ظاہر کر دی ہے. جس طرح حیوانات کے لیے ہر چیز ظاہر ہے، چارہ زمین کے نیچے کوئی چارہ نہیں رکھا چھپا کے، خدا نے سارا چارہ زمین کے اوپر ہے. تو کہ جانور اہل سر نہیں ہے، اہل ظاہر ہے، چارہ اگتا ہے اس کو نظر آتا ہے، ورنہ اسے نہیں معلوم کہ زمین کے نیچے بھی چارہ مثلاً کہیں چھپا ہوا ہے. اگر اس کے پاؤں کے نیچے چارہ چھپا دے، اسے نہیں معلوم جب تک نکال کے اس کے سامنے نہ رکھے. ہر چیز جو سامنے ہے وہ اہل ظاہر کے لیے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں راز قرار دی ہیں، سر قرار دی ہیں، اسرار بنا دیا ہے ان کو. کیوں اسرار بنا دیا؟ تاکہ اولو الالباب وہ ان تک پہنچے. بعض پھل خدا نے بنائے ہیں جن کے اوپر بہت کور چڑھائے ہیں، مضبوط خول بنایا، کھوپڑی بنائی ان کی، اور وہی ان تک جا سکتا ہے جو جانتا ہے کہ اس کے اندر لب موجود ہے. بادام کے اندر، خوبانی کے اندر، یا ایسی چیزوں کے اندر، اخروٹ کے اندر لب موجود ہے. لب تک ہر ایک نہیں پہنچ سکتا. اہل لب یعنی جو خود صاحب خرد و عقل ہیں اور ہر چیز کی لب و حقیقت تک پہنچتے ہیں، ان لوگوں کے لیے خدا نے اسرار مقرر کیے ہیں. ایک روایت کے اندر ہے کہ قرآن کے تین درجے ہیں، کچھ کے لیے عبارتیں ہیں، کچھ کے لیے اشارتیں ہیں، وہ کچھ کے لیے اسرار ہیں. کچھ کو عبارتیں نصیب ہوتی ہیں، قاری و حافظ فقط عبارتوں انہیں نصیب ہوتی ہیں، لیکن کچھ کے لیے اشارے بھی موجود ہیں قرآن میں، اور کچھ کو اسرار نصیب ہوتے ہیں، یعنی تہ قرآن میں، باطن قرآن میں جو کچھ موجود ہے وہ بھی ان کو نصیب ہو جاتا ہے. اہل سر بنو عزیز من، چونکہ ہر چیز کا خدا نے ایک سر و ایک باطن رکھا ہے، اور امام کو کشاف سر قرار دیا ہے، اسرار کو کشف کرنے والا ہے امام. ان اسرار کے پیچھے جائیں آپ. کس کی فکر کام کرتی ہے؟ جو صاحب اسرار ہو، یعنی ایک اسرار شناس ہو، سر شناس ہو، رازدان ہو، وہ پھر رازدار ہو. پہلے رازوں کو سمجھنے کی صلاحیت ہو اس کے اندر. اگر رازوں کے پہنچنے کے قابل نہیں ہے، یہ کبھی بھی عاقبت اندیش نہیں ہو سکتا. دنیا میں یوں ہی ہے، ایک ظاہری طے ہے. یہ حالات جو اس وقت پاکستان کے ہیں، ایک ظاہری طے ہے. یہ ظاہری طے جو میڈیا آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ آپ کو سرگرم کرنے کے لیے. جن کے ہاں گیس نہیں، بجلی نہیں، ان کو سرگرم کرنے کے لیے یہ ظاہری سنسنی خیز، ہر چیز کی سنسنی پھیلا کر ظاہر بینوں کو الجھانے کے لیے، یہ لعب، یہ لعب، یہ کرکٹ، یہ میچ، یہ فلاں، یہ سب ظاہر بینوں کے لیے ہے، تاکہ انہیں پردوں کے نیچے موجود اسرار کی خبر نہ ہو. یہ حالات، یہ ٹیروریزم، یہ دہشت گردی، یہ قتل و غارت، یہ تو ظاہر ہے، یہ ہر اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے. یہ قتل و غارت ہر اندھے کو، ہر نابینا کو معلوم ہے کہ قتل و غارت ہو رہی ہے. خب جس کو قتل و غارت سمجھ میں آ رہی ہے کہ بڑے لوگ قتل ہو رہے ہیں، یہ نہیں ہے صاحب اجالت اور رائے، یہ نہیں ہے جس کی فکر گردش کر سکے. اس کی فکر گردش کرتی ہے، یا وہ شخص ہے جو تہ مسائل تک پہنچتے ہیں جو صاحب اسرار بھی ہو، جنہیں ان حالات کے نیچے وہ نچلا پردہ، نچلی تہ بھی نظر آ رہی ہو، حازم یعنی انجام پر نظر رکھتا ہو، اور یہی شخص حازم صاحب حازم جو تہ میں بھی نظر رکھتا ہو کہ ان کی تہ میں کیا چھپا ہوا ہے، ان حالات کی تہ میں کیا ہے، ان کے پیچھے کون ہیں، وہ ابھی آپ توجہ کریں، اس وقت ضرورت ہے یہ چیزیں تشخیص دینے کی. اگر یہ پاکستانی حکمرانوں میں کوئی ہوتا صاحب حازم تو یہ جنگ جو افغانستان میں شروع ہوئی تھی، ایک تو انجام دیکھ لیتا، ایک اس کی تہ میں چھپا ہوا راز دیکھ لیتا کہ یہ کیوں شروع ہوئی ہے، کس مقصد کے لیے شروع ہوئی ہے، کیا محرکات ہیں اس جنگ کے، کیا چاہتے ہیں، ہمیں کیوں الجھا رہے ہیں، ہمارے لیے کیا نفع ہے اس کے اندر، ہمیں کیا ملے گا. لیکن نہ وہ صاحب اسرار تھے اور نہ ہی وہ عاقبت امور کو سوچنے والے تھے، یہ حماقت کے گڑے میں انہوں نے چھلانگ لگا دی. ابھی ہمارے سامنے ہزاروں کام ہو رہے ہیں روزانہ، پاکستان کا سیاسی منظر ڈرامائی ہے، ڈراموں میں جیسے ایک دم سین بدلتا ہے بغیر انڈیکیشن کے، بغیر اشارے کے، آپ دیکھیں ڈراما چل رہا ہوتا ہے ایک دم سین بدل جاتا ہے، ایک دفعہ مثلا ڈرامے میں کوئی سٹوری چل رہی ہوتی ہے ناگہان کوئی دوسری چیز آ جاتی ہے، اسی طرح ڈرامائی انداز میں یہ سیاست ہو رہی ہے. ناگہان آپ ابھی ایک وہ چھوڑتے ہیں غبارہ ہوا میں اور ساری قوم تماشا دیکھ رہی ہوتی ہے، اس کے پیچھے دوڑ رہی ہوتی ہے، غبارہ غبارہ کر رہی ہوتی ہے، اتنے میں ایک اور ڈرامائی طور پر ایک نیا غبارہ چھوڑ دیتے ہیں پاکستان کی فضاؤں میں. خوب یہاں سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ غبارے سیاسی یہ کہاں سے آتے ہیں، ان کی تہ میں کیا رکھا ہوا ہے، کیوں آ گئے، کس طرح سے آئے، پہلے والے موجود کون ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہ قومیں، یہ جماعتیں، یہ جو کبھی آپ کی فیور میں بیان دے دیتے ہیں، کبھی قتل و غارت کی مذمت کرتے ہیں لیکن قاتل کی مذمت نہیں کرتے. قتل و غارت کو کہتے ہیں یہ شیعہ کشی غلط ہے، لیکن شیعہ مرنے والے کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ سیاسی الیکشن میں سمجھوتا کر لو. اب یہ کس طرح ممکن ہے کہ شیعہ کا قاتل تمہارا الیکشن میں ساتھی ہو جائے، ووٹر بن جائے، اور شیعہ کا قتل قائد اعظم کا قتل ہو جائے، پاکستان کا قتل ہو جائے، کہ قاتل تمہارا دوست ہو جائے، یہ کس طرح ممکن ہے، یہ باتیں یہ کون جانے گا، یہ صاحب اسرار جانتے ہیں، یہ عاقبت سمجھنے والے جانتے ہیں، جن کو عاقبت کا علم ہو، جنہیں پتا ہو کہ یہ کیا کیا جا رہا ہے، اس ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے اور اس قوم کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے. صاحب اسرار ہونا، باطن سے آگاہ ہونا ضروری ہے. اقبال کے بقول کہ جو روشن ہے جس پہ باطن جانتا ہے وہ، جس پہ باطن روشن، جس پہ ایام ہے یا حقیقت ایام ہے، وہ جس پہ باطن ایام روشن ہیں وہ جانتا ہے، جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے، یعنی ایام و حالات کا باطن جس پہ روشن ہے وہ جانتا ہے. کیا جانتا ہے؟ کہ مصدقیت فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے. جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے، یعنی جو صاحب سر ہے، جو صاحب اسرار ہے. اگر ہم صاحب سر نہ بنیں گے، نہ امامت سمجھیں گے، صوفی آئے گا اپنی امامت کہہ دے گا شیعوں کو یہ تیری امامت ہے، اور صوفی اور شیعہ بھی اسی میں لگ جائے گا. وہ ایک میں نے پہلے اشارہ کیا ہوا نا آپ کی خدمت میں، ایک ماجرا ملا رومی نے جو ذکر کیا، خارب رفت، سنا ہوا ہے آپ نے کہ ایک صوفی بھوکا ہو گیا اور تلاش میں تھا کہ کہیں مجھے کوئی کھانا مل جائے. درویش صوفی کھانے کی تلاش میں گھوم رہا تھا، دور اس کو ایک خانقاہ نظر آئی جہاں اور بہت سارے صوفی جمع ہو کے بیٹھے ہوئے تھے. اس خانقاہ میں گیا کہ شاید مجھے کوئی کھانا ملے. یہ جو گیا گدے پہ بیٹھ کے گیا، وہ صوفی بھی ایک ہفتے کے بھوکے تھے، انہیں بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا تھا. انہوں نے جب اس کو آتے ہوئے دیکھا تو بہت خوش ہوئے کہ یہ کچھ لایا ہوگا کھانے کے لیے. اس سے پوچھا، اس نے کہا کہ میں تو خود کھانے کی تلاش میں آیا ہوں. بار کیف ان صوفیوں نے دیکھا کہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں، گدا ہے، تو انہوں نے اپنے خادم خانقاہ کو کہا کہ اس کو ہم باتوں میں لگاتے ہیں اور تم اس کا گدا کاٹ کے اور اس کو پکاؤ، شوربہ بناؤ اور تکہ بناؤ اور برگر بناؤ اس کا. خوب یہی کام کیا، وہ باتوں میں لگا لیا اس صوفی کو دوسرے صوفیوں نے، اور دوسرے نے گدا کاٹ کے ان کا پکا کے ان کو دے دیا. کئی دنوں بعد صوفیوں کو کھانا ملا، جب کھانا ملا تو وجد میں آ گئے. صوفی جب وجد میں آتا ہے تو دمال شروع کر دیتا ہے، رقص. دمال شروع کی انہوں نے. دمال میں صوفیوں کا ذکر ہوتا ہے، کوئی کبھی حق ہو کبھی یا ہو کبھی فلاں، یہ صوفیوں کے اذکار ہیں. وہ دمال بھی ڈالتے ہیں ساتھ، یہ ذکر بھی پڑھتے ہیں، دما دم مست کلندر بھی کرتے ہیں ساتھ. وہ اس دن دما دم مست کلندر کے بجائے انہوں نے کہا کہ یہ جو گدا کھایا ہے اسی کو انہوں نے ذکر بنا لیا. اور ایک نے ان کو سر دی کہ تم کہو کہ خر برافت و خر برافت و خر برافت، یعنی گدا گیا گدا گیا گدا گیا. اس کو جب سر میں انہوں نے پڑھا تو سمجھا کہ ذکر ہے بڑا، کوئی صوفیوں کا ورد ہے. اور انہوں نے سب نے اٹھ کے دمال ڈالنی شروع کی اور ذکر پڑھنا شروع کر دیا، گدا گیا گدا گیا گدا گیا. وہ صوفی جس کا گدا تھا وہ بھی اس کو مزہ آیا، لطف آیا، اس نے بھی کھایا پیٹ بھر کے، اور ذکر بڑا پسند آیا اس کو. اس نے سمجھا مرشد نے نیا ذکر دیا ہے، ابھی گدا گیا گدا گیا. یہ بھی اٹھ کے اس کے ساتھ دمال میں شامل ہو گئے اور یہ بھی کہنے لگا گدا گیا گدا گیا گدا گیا. بعد میں جب دمال ختم ہوئی، تھک گئے، آرام کیا، پھر اس کے بعد صوفی جانے لگا جس کا گدا تھا، تو اس نے پوچھا میرا گدا کہاں ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ تو تو نے سب نے مل کے کھا لیا ہے. تو کہا مجھے بتایا کیوں نہیں تم نے؟ انہوں نے کہا ہم بتانا چاہتے تھے لیکن تم دمال میں اتنے مست تھے کہ ہم یہ سمجھے کہ تم بھی راضی ہو گدا جانے پر، ہاں تم نے خوشی سے گدا دیا ہے اپنا خانقاہ کو. عزیز من دیکھیں، اس وقت یہ حالت نہ ہو جائے ہماری، اگر انسان اسرار سے آگاہ نہ ہو، انجام امور سے آشنا نہ ہو، اس صوفی کی حالت ہو جائے گی اس کی، کہ جو اسرار نہیں جانتے. جب ہم کسی بھی دمال میں شامل ہو جائیں گے اور ذکر وہ ورد دیں گے ہمیں کہ گدا گیا گدا گیا، تو ایک دفعہ دیکھو تو سی کہ وہ گدا کس کا گیا، کس کا نقصان ہوا، کس کا نقصان ہو رہا ہے یہاں پر، یہ ورد کس کے لیے پڑھا جا رہا ہے. یہ عاقبت اندیش و رازدان کو پتا ہے، بہت سادہ سی باتیں ہیں، اتنی آسان باتیں، ان کو سمجھنے کے لیے کوئی بہت بڑی بصیرت نہیں چاہیے، تھوڑی سی بھی نورانی ہے تو انسان سمجھ سکتا ہے کہ کیسے لوگ آتے ہیں آخر پاکستانی قوم کو کن روحوں پہ ڈال دیتے ہیں. اور ایک ملت صرف اس لیے بیٹھی ہوئی ہے، 5 کروڑ ملت اس لیے منتظر ہے کہ ہم کسی کی دھمال میں جا کر شریک ہوں. اب تم کیوں خود کیوں نہیں، کیا صاحب مکتب نہیں ہو، کیا صاحب امامت نہیں ہو، کیا صاحب نظریہ نہیں ہو، کیا صاحب کتاب نہیں ہو، کیا صاحب اہل بیت نہیں ہو، کیا تمہارا کوئی رہنما نہیں ہے، تمہاری کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے، تمہارا کوئی آئین نہیں ہے، تمہارا کوئی منشور نہیں ہے. عدد میں کام ہو، سبب میں کام ہو، سوچ میں کام ہو، کس چیز میں کام ہو تم ان سے، کس چیز میں ان سے کام ہے. اگر سعودی عرب کے مظلوم شیعہ جو پسے ہوئے چکی کے نیچے درڑے جا رہے ہیں، رگڑے جا رہے ہیں، وہ ہمت کرتا ہے کہ سعودی عرب میں نظام امامت قائم ہوگا، تحریک شروع کرتا ہے، عدد میں کتنے بنتے ہیں، 5 لاکھ بھی نہیں شاید بنتے ہوں گے، لیکن اتنے زیادہ وہ انہوں نے آواز اٹھائی، دنیا سے منوا لیا. عزیز من تو 5 کروڑ ہے پاکستان کے اندر، کم از کم 5 کروڑ ہیں آپ، 5 کروڑ کی ندا پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیتی ہے، 5 کروڑ کی آواز، 5 کروڑ کا وجود پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیتا ہے جب اسے احساس ہو جائے، جب عاقبت امور سے آشنا ہو، جب اسرار اس کو سمجھ میں آ جائیں. امامت اسرار میں سے ہے، پہلے انسان اسرار آشنا ہو، پھر اسرار کو محفوظ بھی کر سکتا ہو، اسرار فروش نہ ہو، راز بیچتا نہ ہو. وہ صاحب سر امام خمینی، خمینی کبیر، کس طرح سے جو حدیث ہے، اگر فٹ کرنا چاہیں، مثال ڈھونڈنا چاہیں، کہ الظفر بالحزم والحزم باجالت الرائی واجالت الرائی بتحسین الاسرار. کامیابی عاقبت اندیشی میں ہے، عاقبت اندیشی سوچ و بچار کے اندر ہے، حقائق کو پرکھنے کے اندر ہے، جائزہ لینے کے اندر ہے، اور سوچ بچار اسراردان و رازدان ہونے کے اندر ہے. توجہ فرمائیں، امام خمینی نے حوزے میں پڑھا، لیکن نہ فقط ظواہر پڑھے، جن ظواہر سے فقط چند لوگوں کو متاثر کر سکیں، اسرار دین بھی پڑھے، ظواہر دین بھی پڑھے، اسرار دین بھی پڑھے. اسرار دین نے امام خمینی کو نجات کا راستہ دکھایا. ظواہر دین والے وہیں بیٹھے ہوئے تھے، آج بھی ظواہر دین والے اس راہ کو قبول نہیں کرتے، جنہوں نے فقط دین کے ظواہر پڑھے ہیں، امام نے اسرار بھی پڑھے ہیں، اور پھر ان اسرار کو حفظ کیا ہے، محفوظ رکھا ہے، اور اسرار کو کام ملائے ہیں. ان اسرار میں سے ایک سر، اس کا نام کربلا ہے. کربلا میں ظاہر بھی ہیں، ظواہر بھی ہیں، اور کربلا میں اسرار بھی ہیں. جب انسان اسرار شناس کربلا ہو جائے گا، جب انسان اسرار شناس حسین ہو جائے گا، جب اسرار شناس عاشورہ ہو جائے گا، اس وقت اس کی عقل کام کرے گی، اور جب اس کی عقل کام کرے گی اس وقت وہ عاقبت اندیش ہو جائے گا، اور جب عاقبت اندیش ہوگا اس وقت اس کو کامیابی نصیب ہو جائے گی. ابھی ہم ظاہر کربلا تک پہنچے ہیں. ظاہر کربلا میں ہم نے کربلا سے لیا کچھ بھی نہیں، کربلا کو صرف دینے میں لگے ہوئے ہیں. ہم روز ایک رسم بنا کر کربلا میں شامل کر رہے ہیں، روز اپنی طرف سے، اپنی طرف مجھے پسند ہے، ایک بات پسند آئی، اچھی لگی، وہ میں نے بنا کے کربلا میں شامل کر لی. مجھے کوئی فکرہ اچھا لگا، وہ بنا کے کربلا میں شامل کر لیا. مجھے کسی علاقے کی کوئی بات اچھی لگی، وہ میں نے اٹھا کے کربلا میں شامل کر لی. ابھی تک تو ہم نے کربلا کو دیا ہے. عزیز من، آپ نے کربلا سے کچھ لینا بھی ہے، لیکن نہیں لینا ہے، صرف حاجات و خواہشات لینی ہیں، اسرار کربلا لینے ہیں کہ کربلا برپا کس طرح سے ہوتی ہے. نہ یہ کہ کربلا میں جا کر صرف لے کے کربلا والوں سے توسل کر کے کہ مجھے بیٹے مل جائیں. سر کربلا، کربلا میں جا کر بیٹا مانگنا نہیں ہے، سر کربلا، کربلا میں جا کر بیٹا دینے کا راز سیکھنا ہے. یہ بیٹے دے کس طرح سے، یہ سر کربلا ہے جو سیکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں کربلا کا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا، کربلا کی یاد زندہ رکھنے کا حکم دیا گیا، سید الشہداء کے ذکر کا فرمان دیا گیا، فریضہ قرار دیا گیا. کس لیے؟ کہ صرف ظواہر کربلا سے لے کر آؤ، باطن کربلا، اسرار کربلا، سر شناس بنو. قرآن کے اسرار، امامت کے اسرار، دین کے اسرار، امت کے اسرار، اور سب سے بڑھ کر کربلا و عاشورہ کے اسرار. ظواہر کربلا تو مل چکے تمہیں، ظواہر کربلا میں آپ نے بہت کچھ اضافہ کر دیا، اب وقت ہے سر کربلا جاننے کا. سر کربلا سمجھ میں آتا ہے، پھر انسان کو آگاہی ہو جاتی ہے اس کی نجات کا راستہ کدھر ہے. سر کربلا جب سمجھ میں آ جائے، اور یہ راز جہاں بھی حل ہو گیا، لبنان میں حل ہو، صاحب اسرار امامت و صاحب اسرار کربلا بنے، وہاں شیعہ اپنا وجود منوا لیتا ہے. ایران میں نمایاں ہو، وہاں شیعہ اپنا وجود منوا لیتا ہے. بحرین ہو، سعودی عرب ہو، وہاں شیعہ اپنا وجود منوا لیتا ہے. پاکستان میں بھی اس چیز کی ضرورت ہے، اس سر کی ضرورت ہے. ذرا رسومات سے آگے، رسم سے آگے، کربلا کے رزم میں اترنے کی ضرورت ہے، کربلا کا عزم کرنے کی ضرورت ہے، اور حزم عاشورائی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. حزم عاشورائی، عاقبت اندیشی عاشورائی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، بصیرت عاشورائی کی ضرورت ہے. عزیز من، وہ بصیرت عاشورائی جس دن آئی، یہ شیعہ اپنا وجود منوا لے گا. پھر ہم اس طرح سے اپنا وجود منوا لیں گے جس طرح کربلا والوں نے اتنی تھوڑی تعداد میں ہو کر اپنے آپ کو منوا لیا، قیامت تک منوا لیا اپنے آپ کو. اب کوئی بھول نہیں سکتا کربلا والوں کو. بنو امیہ نے کوشش کی، کربلا کے بعد 100 سال حکومت کی بنو امیہ نے، اور حکومتی وسائل بروئے کار لا کر کربلا کو چھپانے کی کوشش کی، دبانے کی کوشش کی، نہیں کر سکے. لیکن آج کربلا زندہ ہے. کیوں؟ کہ کربلا والوں نے منوا لیا اپنے آپ کو، قبول کروا لیا اپنے آپ کو، اور کربلا کے عزاداروں کو بھی اپنے آپ کو منوانا ہے. اس طرف توجہ کی ضرورت ہے عزیز من. کربلا کے اسرار و شب عاشور کے اسرار و روز عاشور کے اسرار و ان قید و بند کے اسرار، یہ کوفہ و شام کے اسرار، اور یہ بازار اور دربار کے اسرار، ان اسرار سے آشنا ہونے کی ضرورت ہے. یہ مصائب، ان کے اندر یہ اسرار موجود ہیں، ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ کس طرح وجود اپنا منوایا جاتا ہے. کربلا میں جا کر ایک شیرخوار سے لے کر 100 سال کے بوڑھے تک کو قربان کر کے، لاشیں پائمال کروا کے، پھر اس کے بعد اسیر ہو کے کوفہ و شام میں جا کے اپنے آپ کو منوا لیا جاتا ہے. آج دنیا زینب اولیاء کو بولنا بھی چاہے تو نہیں بول سکتی. زینب وہ عظیم ہستی ہے، کوئی ضمیر اس بی بی کو بھول نہیں سکتا، کوئی نسل اس بی بی کو بھول نہیں سکتی. یہ دھوکے میں ہیں یہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہم دہشت گردی پھیلا کر ان ہستیوں کو فراموش کروا دیں گے. اگر یہ فراموش ہونے والے ہوتے تو کربلا ہی ان کو فراموش کر دیتی. نہیں ہو سکے، نہ بازار نہ دربار، بلکہ اس طرح سے گئے، جہاں گئے اپنا وجود منوایا. جب بی بی بازار کوفہ میں گئی، اپنا وجود منوا لیا بی بی نے. وہ آئے تھے علی کی بیٹی کا تماشا دیکھنے کے لیے، علی کی بیٹی کا تماشا دیکھنے کے لیے. علی کی بیٹی نے ان کو تماشا بنا دیا، بتا دیا تم کون ہو، ان کے چہرے سے نقاب الٹ دی، میں بتاتی ہوں تم کون ہو، خطبہ دیا، اے غدارو، اے مکارو، اے فریب کارو، اے ہزار چہرہ لوگو، میں بتاتی ہوں تمہیں کون لوگ ہو. علی کی بیٹی نے ان کے چہروں کے نقاب الٹے اور پھر شام میں گئی. شام میں وہ حاکم مست، اقتدار کے نشے میں مست، شراب کے نشے میں مست، اور نشیوں کو بٹھا کر دربار میں پھر حکم دیتا ہے کہ اب بنت علی کو لے کر آ جاؤ. لے آئے دربار کے اندر، درباری بیٹھے ہیں، سید ساجدین کے پیچھے جناب زینب اولیاء، پیچھے دوسری بیبیاں، پھر بچے، لا کر چاروں طرف لعین بیٹھے ہیں. بیچ میں آل رسول کو کھڑا کر دیا گیا، رسیوں میں بندھا ہوا کھڑا کر دیا گیا. سید ساجدین کیوں فرماتے ہیں، جب شام یاد آ جاتی ہے سید ساجدین کا جگر پھٹنے لگتا ہے. جب وہ شام کا نام لے لیتا تھا، امام کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. جب لوگ پوچھتے تھے، فقط رو کے فرماتے تھے، شام 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 میں کیا ہوا عزادارو. بہت سخت منزل تھی شام کی منزل جو طے ہوئی. یہ لعین اپنے درباریوں سے پوچھتا ہے، میں نے سنا تھا حسین کی بہن بھی کربلا میں تھی جس کا نام زینب تھا، آیا کربلا میں ماری گئی ہے یا اسیر ہو کے شام آ گئی ہے؟ یہ جملہ اس نے پوچھا، ایک لعین نے اٹھ کے اشارہ کیا، اے یزید، شام میں ماری نہیں گئی بلکہ اسیر ہو کر تیرے دربار میں آ گئی ہے، اس وقت کھڑی ہوئی ہے. اس لعین نے اشارہ کیا، نشاندہی کی کہ کون ہے. بس اس نشاندہی کے بعد وہی امتحان تھا غیرت سید ساجدین کا. اس لعین نے بتایا کہ وہ بی بی جس کے ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے ہیں، جس کے سر پہ ردا نہیں ہے، جو ایک بڑھیا کے کندھے پہ ماتھا ٹیک کے کھڑی ہوئی ہے، وہی حسین کی بہن زینب ہے، وہی حسین کی بہن زینب ہے. یہ جملہ آنا تھا، درباریوں کی نگاہیں اٹھی، ان لعینوں کی نگاہیں اٹھی، ان نشیوں کی نگاہیں اٹھی، علی کی بیٹی کی طرف اٹھی. کون سی علی کی بیٹی کہ جب جناب سیدہ کا جنازہ، زہرا کا جنازہ رات کے وقت علی اٹھا کے مدینے میں بکیلے جا رہے تھے، اندھیرے کے اندر کسی کے چلنے کی آواز آتی ہے، علی فرماتے ہیں بیٹا حسن جا کے دیکھو کون آ رہا ہے، جو بھی آ رہا ہے اسے جا کر بتا دو میری ماں نے روتا ہوا ہے کہ میرے جنازے بھی کوئی نہ آئے. حسن جاتے ہیں، جا کر واپس آ کر کیا فرماتے ہیں کہ بابا چھوٹی بہن زینب ماں کے جنازے کے پیچھے چلی آ رہی ہے، 3 سال کی عمر کی بچی رات کے وقت ماں کے جنازے کے پیچھے آ رہی ہے. علی کیا فرماتے ہیں، بیٹا حسن جلدی جا، اپنی بہن کو گھر چھوڑ کے آ جا، شاید رات کی تاریکی میں کوئی دیکھ لے میری بیٹی کو. میں کہوں گا علی
اور رات کی تاریکی تھی، ظلمت کا پردہ تھا، اگر کوئی ہوتا تو بھی نہ دیکھ سکتا، لیکن علی کی غیرت نے گوارا نہ کیا. آج علی ابن حسین کی غیرت کا امتحان، دربار یزید کے اندر یہ نگاہیں اٹھی ہوئی اس کو تلاش کر رہی ہیں جس کو سایہ بھی کبھی نامحرم نے نہیں دیکھا تھا. عزاداروں، اور کچھ تو ایسے امتحان بی بی نے دیے جو سید ساجدین کو بھی نہیں بتائے، اور وہ راز رکھے نانا کی قبر کے لیے. جب نانا کی قبر پہ آ گئی، لوگوں کو کہتی ہے، لوگوں تم باہر چلے جاؤ، مجھے اپنے نانا سے کچھ باتیں کرنی ہے. پوچھنے لگے بی بی، نانا سے کیا کہنا ہے، ہم بھی تو سن لیں کیا فرماتی ہے. کہا، جو کہنا چاہتی ہوں وہ فقط نانا برداشت کر سکتے ہیں. جب لوگ چلے جاتے ہیں اپنی آستینیں الٹ کر، اور ایک دفعہ فریاد کرتی ہے، اے نانا، میرے ہاتھوں پہ جو نیلے زخموں کے نشان ہیں یہ رسیوں کے نشان ہیں، مجھے کربلا سے باندھ کر شام تک لے جایا گیا. اور بی بی کیا کرواتی ہے، اے نانا، اگر میرے لیے ممکن ہوتا، اگر شرم مانے نہ ہوتی، اگر حیا مانے نہ ہوتی، میں اپنی پشت دکھا سکتی، میری پشت تازیانوں سے سیاہ ہو گئی، کربلا سے شام.
لعنت اللہ علی الظالمین، فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللهم بحق اسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد، ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریضیں علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو ملتمس سے دعا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما، جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما. خدا مند امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، تمام مظلومین کو نجات عطا فرما، مظلومین غزہ کو نجات عطا فرما، مظلومین فلسطین کو نجات عطا فرما، مظلومین کشمیر کو نجات عطا فرما، مظلومین بحرین کو نجات عطا فرما. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد، حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما. عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص پاکستان میں کراچی، کوئٹہ، دیگر مقامات پر، ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما. دشمنان عزاداری اگر قابل اصلاح نہیں ہے، دشمنان تشیع اگر لائق اصلاح نہیں ہے، پروردگار انہیں نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما. اپنے ولی حق ولی اللہ الاعظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما. آپ تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، مرحومین بانیان مجلس، شرکاء مجلس، منتظمین مجلس، بالخصوص شہداء کے لیے، شہداء ایام عزا، ثانیہ راولپنڈی، ثانیہ کوئٹہ، وبالخاص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ.